يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اس کے بعد اب بنی اسرائیل کو مثال کے طور پر لائے, جیسے مثال عبرت آیا تھا سورہ حدید کے اندر, ولا يكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم. اور یاد کرو جب سے کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو, ذرا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل, اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں اس کی ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے, جن کا نام نامی ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات, جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کر, قالوا ھذا سحر مبین, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام, اب یہ تیسرا دور ہے. پہلا دور حضرت موسیٰ کا, دوسرا دور حضرت عیسیٰ کا, تیسرا دور ہے حضور کا. اس وقت بھی طرز عمل یہودیوں کا کیا ہے, وہ اس آیت میں آ گیا. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام, اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کرے اور اسے بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف, حضور دعوت دے رہے اسلام کی طرف, اور یہ جو ہے جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ آیت اور اس سے اگلی آیت ترتیب ذرا عکسی ہے, لیکن بالکل یہی الفاظ تقریباً تھوڑے فرق کے ساتھ وہ سورہ توبہ میں آ چکے ہیں. وہاں یہ ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے نور کی پھونکوں سے بجھا دے, اور اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. میں نے وہ شعر بھی آپ کو سنایا تھا مولانا ظفر علی خان کا, یہی سے مستعار ہے وہ آئیڈیا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ گن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی ہے اللہ. اب یہ تیسری مرتبہ اور آخری مرتبہ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں. سورہ توبہ میں یہ الفاظ آ چکے ہیں, بلکہ وہاں تو پوری آیت جو کی تو تھی ولو کرے ہلکا مشرکین تک, لیکن پھر سورہ فتح میں آئے تھے وہاں آخری الفاظ میں فلسے وکفا باللہ شہیدا, باقی جو مین آیت ہے وہ یہی ہے. وہی ہے اللہ جس سے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم, الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر, ودین الحق کے اور دین حق دے کر, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین پر. ولو کرہ المشرکون, خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہے. یہاں ذرا میں چاہوں گا کہ میں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کو اس سورہ مبارکہ کا کلائمکس قرار دیا تھا, اور میں نے عرض کیا تھا کہ انقلابی جو تصور ہے دین کا, حرکی تصور, ڈائنامک کانسیپٹ, اس کے اعتبار سے وہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے. اس کا اور اس کا تقابل کر لیجیے. وہاں جمع تشریح میں تمام رسولوں کے بارے میں ہے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. وہاں تین چیزیں بن گئیں, ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح معجزات کے ساتھ, اور نازل فرمائے ان کے ساتھ اپنی کتاب بھی اور میزان بھی, تین چیزیں ہو گئی. یہاں دو ہے, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور کا اصل معجزہ بھی قرآن ہے, لہذا کتاب اور بینات یہاں پر متحد ہو گئی ہے. یہی معجزہ ہے محمد رسول اللہ کا. تو اللہ نے بھیجا محمد کو دے کر قرآن, قرآن الکتاب بھی ہے اور البینہ بھی ہے, اور دوسری چیز جو میزان تھی وہ کامل ہو کر دین حق کی شکل میں محمد رسول اللہ کو دی گئی. یہ دین حق ایک مکمل نظام زندگی ہے, اس کا اپنا ایک نظام سیاسی ہے, اس کا اپنا ایک نظام معاشی ہے, اس کا اپنا ایک نظام سماجی ہے, اس کا اپنا ایک آئینی نظام ہے. ہر اعتبار سے کامل دین پوری زندگی کا نقشہ. اب یہ کامل دین اور پوری زندگی کا ضابطہ کس لیے دیا گیا؟ یہ غالب ہونے کے لیے دیا گیا, قائم کرنے کے لیے دیا گیا, اس کو پورے نظام زندگی کے اوپر نافذ کیا جائے. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت. اب ظاہر بات ہے جو مشرک ہے, چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے وہ غیر مسلموں میں سے ہو, مسلمان مشرک کون ہے؟ جو بھی غیر اللہ کی حاکمیت کا قائل ہے وہ مشرک ہے. حاکم تو اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. جو کوئی کہتا عوامی حاکمیت, در حقیقت وہ کھلم کھلا شرک کا ارتکاب کر رہا ہے. اس لیے کہ قرآن کا کہنا یہ کہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبد الا اياه ذلک الدين القيم. تو جو بھی اپنی خدائی کے یا اپنی حاکمیت کے مدعی بنیں گے وہ تو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ اللہ کی حاکمیت کا نظام قائم ہو. ٹکراؤ ہو کر رہے گا, تصادم ہو کر رہے گا. اس کو سورہ حدید میں کہا تھا ہم نے لوہا بھی اتارا ہے. اب وہ لوہے کی بات آگے آ جائے گی, لیکن اس آیت کو میں نے کہا کہ آپ اچھی طرح اس آیت کے ساتھ ملا کر موازنہ کر کے اور ان کے مابین جو ربط و تعلق ہے اس کو پہچان لیں. یہ بھی میں نے عرض کیا تھا اس میں جبکہ ہم سورہ توبہ سورہ فتح پر سے گزرے ہیں. اس آیت مبارکہ پر الحمدللہ کہ میرا جو وہ کتاب کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت, میں مطمئن ہوں کہ اگر اس مضمون کو لکھے ہوئے 15 سال ہو گئے ہوں گے مجھے, لیکن الحمدللہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت سے متعلق جو ضروری باتیں معلوم ہونی چاہیے اور جو کچھ لوگوں نے خام خواہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو شافی جواب جو ہے وہ مل جائے گا اور اس آیت کا پورا مفہوم انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر آپ اس کا مطالعہ کریں. اب ظاہر بات ہے کہ یہ دین حق کا غلبہ کیسے ہوگا؟ اکیلا انسان تو نہیں کر سکتا, اکیلے تو حضرت موسیٰ نہیں کر سکے جب ان کی قوم نے ساتھ نہیں دیا حالانکہ وہ رسول کے, اور ان کے ساتھ تو ان کے بھائی موجود تھے جو رسول کے. دو رسول بھی دین کو غالب نہیں کر سکتے جب تک کہ ساتھ دینے والی ایک جماعت موجود نہ ہو, ساتھ دینے والے لوگ دست و بازو بنے. جب تک وہ جمعیت اور جماعت ہوگی تو وہ دین غالب ہوگا, ورنہ نہیں ہو سکتا. ورنہ تبلیغ ہو سکتی ہے کرتے چلے جائیے, 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے, تو تبلیغ تو ہو سکتی ہے, اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے. لیکن دین کو غالب کرنا جو ہے وہ تو جماعت کے بغیر ممکن نہیں. لہذا پکارا جا رہا اہل ایمان کو, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان کے دعوے داروں, کیا ہم تمہیں بتائیں, تمہاری رہنمائی کی جائے اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے. وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اور کھپاؤ اس میں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. بظاہر گھاٹے کا سودا ہے, وہ جو ہے کہ جان بھی عزیز ہے اور مال بھی عزیز ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں کھپاؤ گے تبھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. بات یہ وہی ہو گئی ہے جو سورہ توبہ میں آ چکی تھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. یہاں لفظ جہاد ہے, لیکن اس صورت میں قتال کی آیت پہلے آ چکی ہے, آیت نمبر 4. اب وہ تمہارے لیے بہتری کیا کیا ہوگی؟ یغفر لکم ذنوبکم, بخش دے گا تمہارے لیے تمہاری خطائیں. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار, داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن, اور ہمیشہ بسنے والے باغات میں تمہیں نہایت پاکیزہ گھرانے عطا کرے گا. ذالک الفوز العظیم, یہی بڑی کامیابی ہے. واخرا تحبونها, اور ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے, نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد کا وعدہ ہے اور فتح بھی اب قریب ہی ہے, تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. یہ سورہ مبارکہ غالب غزوہ احزاب کے متصل الباغ نازل ہوئی ہے, اور یہی ہے وہ بشارت جو حضور نے دی. وبشر المؤمنین, اے نبی اب اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے. یہ بشارت آپ نے غزوہ احزاب کے بعد دے دی تھی کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم, اے مسلمانوں اب قریش تم پر حملہ آور ہو کر نہیں آ سکتے, بلکہ اب انیشیٹو تمہاری طرف سے ہوگا, تم اقدام کرو گے. چنانچہ اگلے سال ہی آپ نے اقدام فرمایا, عمرے کے لیے سفر کیا, صلح حدیبیہ ہو گئی جس کا سورہ فتح میں ذکر پڑ چکے. اب آخری آیت ہے سورہ مبارکہ کی, اور اس آیت کے ساتھ اس کو جوڑیے گا سورہ حدیث کی آیت نمبر 25. وہ ختم ہوئی تھی وانزلنا الحدید فی بات شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس سے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب کے باوجود. اب یہاں وہی مدد کا ذکر ہو رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان کے دعوے داروں, اے ایمان والوں, بنو اللہ کے مددگار. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین, جیسے کہ کہا تھا عیسی ابن مریم نے اپنے حواریین سے, من انصاری الى اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں, اللہ کی طرف. دیکھا یہاں پر بھی وہی دو نسبت ہے, اللہ کی مدد, رسول کی مدد. وہاں بھی یہی الفاظ تھے, بھلے یعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب, اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسولوں کی. یہاں وہی ہے کونو انصار اللہ, بنو اللہ کے مددگار. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کرنا اللہ کی مدد ہے. رسول کی مدد کیا ہے؟ کیونکہ رسول کا مقصد بے شک ہی یہ ہے کہ دین کو غالب کرے, لہذا جب ان کے دست و بازو بنے گے تو ان کی مدد نہیں ہو گئی. جیسے کہ کہا تھا اس ہفتی ساتھ میں مریم نے اپنے حواریین سے, من انصاری اللہ, قال الحواریون, تو کہا تھا حواریین نے, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ یہی الفاظ اسی خلوص کے ساتھ, اسی شان کے ساتھ ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی زبان پر لائیں, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اب یہ کہ اس اللہ کے مددگار بننے کے لیے خود کس کے ساتھ جڑے, کس جماعت میں شامل, یہ علیحدہ مسئلہ ہے. جس جماعت پر دل چھٹے آدمی شریک ہو جائے, کسی جماعت پر دل نہیں چھٹتا خود کھڑا ہو اور اللہ کا نام لے کے لوگوں کو دعوت دے کے آؤ بھائی میں چلتا ہوں اس راستے میں, کون میرا ساتھی. لیکن یہ کہ اگر کسی پر دل چھٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھی بنیے, تیسری شکل اور کوئی نہیں, یا خود کھڑے ہو یا جو بھی جماعت چل رہی ہے ان میں سے کسی ایک میں شریک ہو جائے, تیسری شکل جائز نہیں ہے. یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو اس فرض سے بری کر لینا ہے, یہ اسکیپزم ہے, فراریت ہے, ذمہ داری کو قبول کرنے سے انکار ہے. ذمہ داری ہے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا, یہ فرض عین ہے, اس کے لیے کوئی نہ کوئی جواب یہ لازمی ہے. اس جواب کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ ہوگا بیعت کا نظام, جس پر دل چھوٹے اس کے ہاتھ پر بیعت کیجئے, ورنہ خود کھڑے ہو جائیے اور لوگوں سے بیعت لیجئے. دو ہی راستے ہیں, تیسرا کوئی نہیں. فآمنت طائفة من بنی اسرائیل, تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا, وکفرت طائفة, اور ایک گروہ کافر رہا. جو کافر رہے وہ ہے جنہیں ہم یہودی کہتے ہیں, اس لیے کہ یہودی وہ ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا. جو ایمان لائے وہ ہے جو آج نصارہ کہلاتے ہیں, اگرچہ انہوں نے بعد میں شرک ایجاد کر لیا اور اپنے دین کو بگاڑ لیا, لیکن حضرت عیسیٰ کے ماننے اور نہ ماننے کی تقسیم اسی طرح ہوگی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا وہ عیسائی بنے اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا وہ یہودی ہو گئے بنی اسرائیل میں سے. باقی اصل عیسیٰ پر تو ایمان ہم رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, وہ عیسیٰ کے دل سے ہمیں انٹروڈیوس کرایا محمد رسول اللہ نے اور قرآن حکیم نے. لیکن بہرحال بنی اسرائیل میں تقسیم یہ ہوگی کہ جو ان میں سے ایمان لائے حضرت مسیح پر وہ تو ہے کہ جو نصارہ کہلائے, اور جو نہیں ایمان لائے جنہوں نے کفر کیا وہ ہے جو یہودی رہ گئے. تو فرمایا فائدن الذین آمنوا علی عدوہم, تو ہم نے مدد فرمائی ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن کے مقابلے میں, فاصبحوا ظاہرین, تو وہی غالب ہو کر رہے. حضرت مسیح کے بعد سے دنیا میں یہود کو کوئی سربلندی نصیب نہیں ہوئی, اور اب جو ہوئی ہے وہ بھی عیسائیوں ہی کے طفیل ہوئی ہے, جن کے رسول کو وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ ولد الزنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت مریم پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, لیکن انہی کا سہارا لے کر آج انہی کی چھتری تلے دنیا میں کھڑے اور سانس لے رہے ہیں. دل میں انتہائی قدورت رکھتے ہیں عیسائیوں کے خلاف, لیکن یہ کہ اپنی ریشہ دوانیوں سے انہوں نے اس طریقے سے انہیں جکڑا ہوا ہے. انہیں اقبال نے کہا تھا کہ فرنگ کی میں نے پنجے یہود میں ہے, تو آج وہ امریکہ جو ہے اتنی بڑی سپر پاور اپنی پالیسی کے اعتبار سے یہودیوں کے شکن جنہوں جکڑی ہوئی, یہ ان کی ریشہ دوانی ہے, یہ ان کی ذہانت ہے, ان کا ایول جینیس ہے جو اس طریقے سے بروئے کار آ رہا ہے. لیکن بہرحال قرآن کے وہ الفاظ اپنی جگہ قائم ہے کہ غالب کون ہے؟ غالب تو عیسائی ہے، یہودی تو نہیں ہے، انہیں تو کوئی سانس لینے کا موقع بھی ملا ہے تو عیسائیوں کے طفیل ملا ہے. تو یہ الفاظ قرآن کے، خاص بہو ظاہرین، عیسیٰ کے ماننے والے ہی غالب رہے. اب اس سورہ مبارک تک بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ آپ کو توجہ دلا دوں، یہ سب کچھ پڑھ کر سن کر جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہ جانا درست نہیں ہے، بلکہ سوچئے، غور کیجئے، کسی اقدام کا فیصلہ کیجئے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے دہر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. دس مدنی صورتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا سورہ حدید سے، اس میں سے ہم پانچ پڑھ چکے ہیں اور پانچ یہ بقایا ہیں: سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. گویا کہ ان میں بالکل وسط میں یہ دو صورتیں جڑی ہوئی ہیں، سورت الصف اور سورت الجمعہ. ویسے بھی ان کے مابین اگر جوڑوں کی نسبت ہم معین کریں تو سورہ حدید اور سورہ مجادلہ جوڑے کی شکل میں ہے، سورہ حشر اور سورہ ممتحنہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور اس گروپ کا جو اہم ترین جوڑا ہے یہ سورت الصف اور سورت الجمعہ ہے. سورہ صف کے اور سورہ جمعہ کے مضامین میں جو ربط ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ دوبارہ ذرا ذہن میں آپ تازہ کر لیں کہ دینی فرائض کا جو ہمارا تصور ہے، اس میں ایک تو بنیادی سطح ہے جو سب مسلمانوں کو معلوم ہے، حلال اور حرام کے احکام، فرائض، واجبات، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے. اگر کچھ لوگ ادا نہ کر رہے ہو تب بھی یہ ہے کہ انہیں شک نہیں ہے اس میں کہ نماز فرض ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے اپنی ایک کمی کا، کوتاہی کا احساس ہے. روزہ کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اسے یہ احساس ہے کہ دینی ذمہ داری میری پوری نہیں ہو رہی. اس میں تو صرف ایک چیز کا اضافہ اور ہونا چاہیے تو بات پوری ہو جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی سطح ہے اس میں یہ ہم نہیں کر سکتے کہ دین کے کچھ احکام مانے اور کچھ نہ مانے. یہ ٹوٹل ہونا چاہیے، جو حکم دیا سراخوں پر، جو چیز حرام کی اس سے باز رہے گی. اگر اس میں ہم تجزیہ کر لیں، تفریق کر لیں، تو یہ چیز جو ہے بڑی، بہت بڑی گستاخی اور بھٹائی ہے اللہ کی جناب میں کہ اللہ کے ایک حکم کو مانا اور ایک کو نہ مانا. اس میں تو میں وہ آیت آپ کو بارہا سنا چکا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو حضرات دلچسپی سے اور توجہ سے اور پابندی سے شرکت کر رہے ہیں انہیں یاد ہو گئی ہوگی. یا فتح میں نون اب باز الکتاب و تک فرون اب باز، کیا تم ہماری کتاب کو ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب. جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ اسے دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وما الله بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. یہی پھر سورہ بقرہ میں آگے چل کر بات آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اہل ایمان اسلام میں پورے سے پورے داخل ہو جاؤ. سورہ آل عمران میں آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہارا کوئی لمحہ بھی حالت معصیت میں بسر نہ ہو مبادہ اسی لمحے موت آ جائے اور تمہاری وہ موت جو ہے وہ فرما برداری کی حالت کی موت نہ ہو. تو یہ تو ایک مضمون ہے جس پر کہ مزید تشریح کی ضرورت نہیں. اس سے بالا تر ایک سطح ہے ہمارے فرائض کا، فرائض کی اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ معلوم تو ہے, چاہے لوگ اس کے بارے میں ایک مغالطے میں ہے کہ وہ سب کے ذمے نہیں. وہ سطح ہے تبلیغ دعوت. عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ صرف علماء کا فرض ہے, یا جو بھی مذہبی کاموں کے اندر ہم تن لگے ہوئے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو اس میں اس تصور کی اصلاح ہو جانی چاہیے کہ یہ تو در حقیقت ہر امتی کے ذمے ہے. جو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے پر فخر کرتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ بحثیت امتی یہ اس کی ذمہ داری ہے. لے یکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اس میں ہم بہت سی آیتیں پڑھ چکے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. وہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. پھر وہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ بھی پڑھ چکے کہ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر. اب یہ بے شمار آیات آ چکی ہیں. اس سے آپ دوسرا لیول معین کر لیجئے کہ دین کی تبلیغ, دین کی اشاعت, پیغام کو پھیلانا, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, خلق خطا پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو تیرا پیغام پہنچائے. یہ دوسری ذمہ داری. لیکن جو ٹاپ موسٹ ہے, سب سے اونچی ذمہ داری, وہ ہے دین کو غالب کرنا, قائم کرنا, نافذ کرنا, بحثیت کل پورے نظام زندگی کی حیثیت سے اس کو برپا کرنا. اس کے لیے ایک لفظ آیا عقیم الدین, العقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. اس کے لیے ایک مضمون آیا وہ سورہ انفال میں کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. پورا نظام زندگی اللہ ہی کے تابع ہو جائے اس وقت تک مسلمانوں تمہاری جنگ جاری رہے گی, اس سے پہلے اب تلواریں نیاموں میں واپس نہ جائیں. اس کے لیے تین مرتبہ آیت یہ آ چکی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا و دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. یہ مختلف مواقع پر یہ تیسری سطح جو ہے ہمارے فرائض کی یہ بھی آ چکی ہے. اب یہ بات جان لیجئے کیونکہ کل ہم نے سورہ شخص جو ہے جو بالکل آخری وقت میں پڑھی تھی اور اس وقت ہمارے اوپر اجلت سوار ہوتی ہے, وقت جو ہے تنگ ہو گیا ہوتا ہے, لہذا اس کا حق ادا نہیں ہو سکا. تو میں صرف چاہتا ہوں کہ نگاہ بار دست ڈال دیں کہ اس تیسرے موضوع پر قرآن مجید کا ذروہ سلام سورہ شاہ یہاں پر آ کے کلائمیکس کو پہنچ گیا. اسی لیے اس میں شروع سے جو ڈانٹا گیا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں, یہ کہنا اور زبان سے دعوے کرنا اور اللہ پر ایمان کا اقرار کرنا اور رسول کے عشق کا دعویٰ کرنا یہ کسی کریڈٹ کا ذریعہ نہیں بنے گی اللہ کے ہاں اگر عمل نہیں ہے, بلکہ ڈس کریڈٹ کا ذریعہ بن جائے کہ تم کہتے یہ تو کرتے ہوئے تھے, تمہارا دعویٰ یہ تھا عمل یہ تھا. تو قول و عمل کا تضاد جو ہے یہ بہت خوفناک شے ہے, اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. پھر فوراً بتا دیا جان دو کہ ہمارا ہاں ہمارے ہاں معیار ہے, ہمارے نزدیک محبوب بندہ کون ہے, وہ جو جان ہتھیلی پلٹ کر میدان میں آئے. تو جان ہتھیلی پلٹ کر کائے کے لیے آنا ہے؟ تبلیغ کے لیے کبھی بھی آدمی کو جان ہتھیلی پلٹ لینی پڑتی ہے. تبلیغ تو کرنی ہے, دعوت ہے, آپ دیا رہے تو مشکل تو آتی ہے, تکلیف آتی ہے. آدمی گھر سے نکلتا ہے, سفر کرتا ہے, گھر کی آسائشیں نہیں ہیں تو مشقت اور محنت تو آتی ہے اس میں, یقینی گھر کی آسائش کو چھوڑ کر نکلتا ہے آدمی. لیکن یہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر اور قتال جو ہے اللہ کی راہ میں ایسے صفے باندھ کر جیسے کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہے, اس کی ضرورت صرف ٹاپ والی منزل کے لیے آتی ہے درپیش کہ جہاں دین کو ایک نظام کی حیثیت سے قائم کرنا مقصود ہے. وہاں وہ وقت آئے گا جو سورہ حدید میں بھی کہہ دیا گیا کہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب. پھر یہ کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار رکھتی ہے. دیکھو مسلمانوں, تم سے پہلے یہ امت تھی اسی مقام پر جس پر آج تم ہو, اور یہ امت بڑی چہیتی تھی اللہ کی. آپ پڑھ چکے ہیں لقد اخترناہم علی العالمین, ہم نے ان کو قبول کیا. فضلناہم علی العالمین, تمام جہان والوں پر ہم نے ان کو فضیلت دی. سینکڑوں نبی آ گئے ہوں گے, کتابیں تین آئیں ان میں, تورات ان کو دی گئی, زبور ان کو دی گئی, انجیل ان کو دی گئی, اور بے شمار صحیح سے اور انبیاء تھے. ایک ایک وقت میں دو دو نبی, دو دو رسول. یہ کس قوم کا امتیازی شان ہے؟ یہ تو بنی اسرائیل کا ہے. لیکن بنی اسرائیل کیوں معذور کیے گئے؟ وہی قول و عمل کا تضاد ہے کہ خود حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ان کی ایک بڑی جماعت ایسی رہی جنہوں نے تنگ کرتی رہی، پریشان کرتی رہی، اور سب سے بڑی پریشانی تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں جو آئی ہوگی اس کا ہم نے چہشر تصور کر سکتا ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ اب آؤ میدان میں اور میدان جنگ میں اور اپنی جانوں کو ہتھیلی پر رکھو اور سر سے کفن باندھ کر آ جاؤ، اور قوم نے جواب دے دیا کہ ہم تو نہیں ہلیں گے، اذا بنتا ربوں کا فقاتل اللہ ہونا کھائے گی. دوسرا مرحلہ آیا حضرت مسیح علیہ السلام کا، تو ایسے جیو قدر پیغمبر کو انہوں نے جادوگر قرار دے کر اور انہیں واجب القتل قرار دے دیا. تیسرے مرحلے میں اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے ساتھ بھی مخاصمت ہے، دشمنی ہے. یہ وجہ ہے کہ اگرچہ وہ بڑی چہیتی قوم تھی، بڑی لاڈلی قوم تھی، اسی وجہ سے انہیں زوم بھی ہو گیا کہ نحن ابناء اللہ واحد باہ ہو، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں اور بڑے چہیتے ہیں، لیکن وہ راندہ انداز کیے گئے. ضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ. اب ایسا نہ ہو اے مسلمانوں کہ تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو، تو اللہ کا قانون بے لاز ہے، اس کا انصاف بے لاز ہے، اگر تم وہی کچھ کرو تو تمہارے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ وہی ہوگا. اس کے بعد فرما دیا گیا کہ یہ کتنی بھی کشمکش ہو حق و باطل کی، اس دین کا نور یہ تو اتمام ہو کر رہے گا اس کا، اور اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو، سربلند ہو. اب اس پر دعوت دی گئی اہل ایمان کو کہ آؤ میدان میں، جانے ہتھیلی پر رکھو اور اپنے آپ نکل آؤ. حد ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. کیا تمہیں وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان پختہ رکھو اور جہاد کرو اس کی راہ میں، اور کھپاؤ اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. بہتری کیا ہے؟ مغفرت بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا اور جنات عدن میں بہترین تمہیں مسکن عطا فرمائے گا، بہترین گھرانے گھر عطا فرمائے گا. سب سے بڑی بات یہ تو سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے، لیکن مزید کامیابی دنیا میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی مدد آئے گی اور فتح جو ہے تمہارے قدم چومے گی. یہ چیزیں ہیں کہ جو تمہارے لیے اجر و ثواب کے طور پر ہے، اخروی اجر، دنیاوی اجر. اخروی اجر کیا ہے؟ مغفرت، جنت اور مساکن طیبہ. اصل تو اجر وہی ہے، ذالک الفوز العظیم. لیکن ایک چیز جو عام انسانوں کو پسند ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں تو اس کے کوئی نتیجے دنیا میں بھی دیکھ لیں. اس کا بھی صحابہ کرام کی جماعت سے وعدہ کر لیا گیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اللہ کی مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. آخری آیت جو ہے پھر وہ بہت ہی گمبھیر آیت ہے. ایک مرتبہ پھر پکارا گیا، اہل ایمان کو للکارا گیا، ان کی غیرت ایمانی اور حمیت دینی کو اپیل کیا گیا کہ بنو اللہ کے مددگار، کونوا انصار اللہ، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصار اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، وآمن طائفة من بنی اسرائیل وکفر الطائفة. اب میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، مضمون تو آپ کے سامنے آ چکا، صرف دہرا دیا ہے. اب اس کے ساتھ سورہ جمعہ کے مضمون کا جو تعلق ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ دین کی اقامت کے لیے، دین کو سربلند کرنے کے لیے، نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لیے کچھ فدائین درکار ہیں. ایسے لوگ جو سر سے کفن باندھ لیں، ایسے لوگ کہ جو ہم تن اپنے آپ کو لگانے کے لیے تیار ہو جائیں. اب سوال یہ کہ ایسے لوگ آئیں گے کہاں سے؟ آسمان سے تو نہیں اتریں گے، کسی دنیا میں بنانے ہیں، بنیں گے کیسے؟ یہ ہے اصل شے. کہ میں نے کسی جگہ پر کوٹ کیا اکبر الہبادی کا شعر کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے بارے ہرا پہلے. تو اس پورے کام کی ترتیب کو دیکھنا ضروری ہے کہ یہ کیسے ہوا. تو وہ جو جمعیت فراہم کرنی ہے، وہ جو افراد درکار ہیں، ان کی تیاری کا جو ذریعہ ہے وہ ہے جو سورہ جمعہ میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ فدائیوں کیسے وجود میں آئے. اور اس کی جو مرکزی آیت ہے وہ ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں صرف ابھی اس کا اشارہ کر رہا ہوں، ابھی تو ترجمہ کریں گے تو میں اس کو بیان کروں گا. اس میں صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ جیسے سورۃ الصف کی مرکزی آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ یہاں سے لے کر ہوا سے لے کر کلہ تک بعین ہی ایک شیشے کے فرق کے بغیر قرآن میں تین دفعہ
سورہ توبہ میں آئی، سورہ فتح میں آئی، سورہ شف میں آئی. اسی طرح یہ آیت جو ہے اس کا بھی یہ مضمون جو ہے قرآن میں چار دفعہ آیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں دو مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پرور سورہ توبہ میں آئی، سورہ فتح میں آئی، سورہ شف میں آئی. اسی طرح یہ آیت جو ہے اس کا بھی یہ مضمون جو ہے قرآن میں چار دفعہ آیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں دو مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پروردگار ربنا وبشرہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پھر 19ویں رکوع میں ارے رکوع کے آخر میں پھر مضمون آئے کما صلی اللہ فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. مجھے الفاظ تقریبا. پھر سورہ آل عمران میں آ گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تو اپنی مرتبہ یہ مضمون یہاں آ رہا. تو بس اس کو پہچان لیجیے. تو یہ ہے سورہ جمعہ کا عمود اور وہ تھا سورہ شف کا عمود. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. ان دونوں چیزوں میں جو اہمیت ہے رب کی اس کو سمجھ لیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے کسی بھی کام کے ذمن میں تو یہ طے کر لیا جائے کہ ہدف کیا ہے، جانا کہاں ہے، منزل کیا ہے. ایک یہ کہ کس راستے سے جانا ہے، طریقہ کیا ہے. اس دونوں میں سے ایک چیز یہ غلط ہو جائے گی تو آپ کی صحیح و جہد جو ہے وہ لاحقے ہوگی. اگر تو مقصد ہی صحیح معین نہیں تو پھر تو بات وہ ہوگی کہ آہ وہ تیرے نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، منزل ہی نہیں، تیر تو کے کنارے اندھیرے کے اندر. تو صحیح معین ہو جائے تو یہ ہماری منزل ہے. ثانیاً یہ معلوم ہو کہ راستہ کون سا ہے. منزل تو آپ نے صحیح معین کی، جا رہے غلط راستے پر تو آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے. بڑا پیارا شعر ہے وہ کہ کرسم کے بےتابا نہ رسی ہے اور آبھی راہ سے تم نے کبھی نہ کر کے ساتھ کہے اور آبھی جس راستے پر تم چل رہے ہو مجھے اندیشہ ہے کہ تم کبھی بھی کعبے تک نہیں پہنچ پاؤ گے. احرام کو تم نے باندھ لیا، تم نے قصد کیا کعبے کا، لیکن تم چل رہے ہو اس راستے پر جو کشتان کی طرف جا رہا ہے. تم کہاں پہنچ جائے گا تمہیں؟ اسے ہر قدم جو تم اٹھا رہے ہو اپنے فلوس اور اخلاق کے بابت وہ تمہیں کعبہ سے قریب کر کرنے کے بجائے دور کر کرنا. تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، مقصد کیا ہے اور راستہ کیا ہے. مقصد کا تعلق سورہ شف میں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظهرہ علی الدین کلہ. ہدف ہے دین کا غلبہ، دین کی اقامت، دین کو قائم کرنا ایک کل کی حیثیت سے پورے نظام زندگی پر اس کی چھتری جو ہے وہ غالب آ جائے، پوری نشانی زندگی سے نیچے آ جائے، انفرادی اور اجتماعی. اور اس کا راستہ کیا ہے وہ ہے سورہ جمعہ. انا مقدم اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تصویر کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وہ الملک ہے، بادشاہ، القدوس ہے، پاک، العزیز ہے، زبردست، الحکیم ہے، حکمت والا. ذرا یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ اس جگہ پر یہ جوڑا ایسا جڑ گیا ہے کہ سورہ شب، سورہ حشر اور سورہ حدیث ان تینوں میں تھا سب بہ اللہ، یہاں ہے یوسف بہ اللہ، اور اگلی سورت ایک اور جو ہے سورہ تغابن اس میں بھی یوسف بہ اللہ. تو ماضی اور مضارے جہاں آ کر جڑ گئے ہیں وہ سورہ شف اور سورہ جمعہ. تو یہاں آ کر تقریر ہو گئی. فعل ماضی جو ہے وہ ماضی پر دلالت کرتا ہے، فعل مضارے حال اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے. تو گویا کہ تقریر ہے باری تعالیٰ کا معاملہ، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، ہر آن تقریر ہو رہی ہے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید میں صرف دو آیات ہیں جن میں چار اسماء آتی ہیں، بلکہ یہ کہ آخر میں چار اسماء تو صرف یہ ایک آیت ہے. ورنہ یہ کہ کیا ہوتا ہے هو العزیز الحکیم، هو الغفور الرحیم، هو السمیع البصیر، دو دو اسماء آیتیں جو ختم ہوتی ہیں اللہ کی صفات و اسماء پر، دو دو اسماء. یہاں ہے الملک القدوس، الملک القدوس العزیز الحکیم. چار باقی یہ میں بتا چکا ہوں، سورہ حشر میں تو سب سے بڑا ہے، وہ تو سب سے بڑا جو ہے گلدستہ اللہ کے اسماء کا، وہ سورہ حشر کے تین آیات میں. لیکن اختتام آیت پر چار اسماء کا آنا یہ منفرد آیت ہے، یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت. اس کا ایک خاص تعلق ہے اس اگلی آیت سے، میں بعد میں بتاؤں گا. هم الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے. امیین یہ اہل عرب کے لیے گویا کہ نام ہے ان کا، اس لیے کہ ان کے ہاں کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی شریعت نہیں تھی، کوئی پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا. اس کے برعکس اہل کتاب ہے، ان کے ہاں کتاب تھی، شریعت تھی، مولوی تھے، مفتی تھے، قاضی تھے، تو ان کا نظام جو ہے پڑھنے لکھنے کا وہ پورا اپنی جگہ پر برقرار تھا. تو امیین ان کو کہا گیا. بنی اسماعیل وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول انہی میں سے، منہم انہی میں سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ بھی رسول النبی الامی ہے، سورہ آراف کے پس ہے کیا اللہ کے نبی رسول امی. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیات، ان کو تلاوت کر کے سناتے ہیں اللہ کی آیات. نمبر دو، یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. نمبر تین، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کو آپ تین کہیں، جمع کرنے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یا تین اور چار کرنے کے کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو گویا کہ یہ فرائض چہارگانہ ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار الفاظ میں نے گنوا دیے آپ کو، جس کا تین مقامات پر تین آیات میں اور موجود ہیں. ذرا ترتیب کا تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ کہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت اور تذکیہ، یہ الفاظ تو کے تو موجود ہیں سورہ بقرہ میں دو جگہ، سورہ آل عمران میں ایک جگہ، اور یہ چوتھی جگہ ہے قرآن میں. اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے، کہ حضور نے جو جمعیت تیار کی صحابہ کرام کی، محمد رسول اللہ والذین معہ، تو والذین معہ کہاں سے آئے؟ پھر میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی توہین کی بات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے، کوئی آسمان سے نہیں اترے، انہیں انسانوں میں سے محمد رسول اللہ نے تیار کیے. موجود تھے مکے میں وہ لوگ، عرب میں موجود تھے، لیکن یہ کہ کچھ پر غفلت تھی، اس میں نیکی تو تھی لیکن راستہ معلوم نہیں تھا، کچھ لوگ جو ہے وہ بہت دور بھٹکے ہوئے تھے. حضور نے کیا کیا؟ نمبر ایک، دعوت، دعوت کے ذریعے سے حق کی طرف بلایا. لیکن اس دعوت کا ذریعہ کیا تھا؟ یہ قرآن، یتلو علیہم آیات، یہ آیات پڑھ کر ان کو سناتے ہیں. انہیں آیات کے پڑھنے سے جو بھی ان کے اوپر حجابات تھے، ان کے دلوں پر، ان کے ذہنوں پر، وہ سارے حجابات دور ہوئے. یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں آیات ربانیہ کے ذریعے، آیات بینات کے ذریعے انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. پھر انہیں آیات کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کیا، بجت کی ہوں. یہ میں دو تین مقامات پر توجہ دلا چکا ہوں، کہ سورہ یونس میں بھی آیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اور اس کے بعد بھی آیا سورہ بنی اسرائیل میں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. تو یہ سینوں کے جو روگ ہیں، تکبر ہے، عجب ہے، غرور ہے، حسد ہے، اور اسی طرح حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی تمنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سب کا ازالہ اس قرآن سے ہوتا ہے. تو تذکیہ فرمایا قرآن سے، دعوت دی قرآن سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دی. جتنا جتنا یہ کتاب ان کے اندر اترتی چلی گئی، ان کے اندر حکمت و دانائی پیدا ہوتی چلی گئی. جیسا کہ میں نے بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ ہے مرض داؤن، اس کو اپنے اندر اتاریے، اس کو اپنے اندر جذب کیجیے. اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اس کی تعبیر کی ہے کہ تو بجا در رفت جا دیگر سبق، جب یہ قرآن کسی کے اندر اتر جاتا ہے، فرائض کر جاتا ہے، اس کے دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے. اب وہ بدل گیا انسان، اس کے نظریات بدل گئے، افکار بدل گئے، فلسفہ بدل گیا، نقطۂ نظر بدل گیا، اقدار بدل گئے. کہ پہلے زندگی انتہائی عزیز تھی، اب موت اس سے زیادہ عزیز تر ہے. کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ والے غنیمت کس پر کشائی. یہ ساری جو انٹرنل تبدیلی ہے، یہ اندرونی انقلاب ہے، یہ اندرونی انقلاب برپا کرتا ہے قرآن. جب اندرونی انقلاب برپا ہو جائے لوگوں کے اندر، تو ایسے لوگوں کو جمع کر کے جماعت بنائیے، اب ان کو بنیان مرسوس بنائیے، اب ان کو باطل سے ٹکرائیے. یقذف الحق بالباطل، وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ حق کو دے کر مارتا ہے باطل پر. وہ حق جو ہے وہ کون ہے؟ اقبال نے اس کو بھی خوبصورتی سے ادا کیا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار کر روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کے مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. یہ جو مومن ہیں، جو اپنی زندگیاں جو ہے دینے کے لیے تیار ہیں، جن کے اندر قرآن و مجید اتر چکا ہے، جنہوں نے اپنے اندر اس کے انوار کو جذب کر لیا ہے، جو اب اس کے اندر ایک تبدیلی برپا ہو چکی ہے، دے آر چینج پرسن آل ٹوگیدر. پہلے وہ کچھ اور تھے، اب کچھ اور، اندر سے لے کر باہر تک ان کا نقشہ بدل گیا ہے. ان لوگوں کو جوڑیے, جوڑ کر ان کو جماعت بنائیے. وہ جماعت بنانے کا نظام وہ بیعت کی بنیاد میں پہلے عرض کر چکا ہوں, لیکن دعوت اور تربیت ان دونوں کا ذریعہ ہے قرآن مجید. یہ ہے ان دونوں صورتوں کے مضامین کا باہمی رب. اور میں آج پھر ایک مرتبہ گزارش کر رہا ہوں, یہ دن ایسے ہیں آپ لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, رات رات بھر جاگے ہیں, تھوڑی سی محنت اور کر لیں. وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے, بے شک رانی میرا کتاب کا اس کا مطالعہ کر لیا. جو اس میں تیسرا مضمون جو ہے وہ اسی ایک آیت پر ہے. 16 صفحے میں نے اس آیت کے ان چار چیزوں کو بیان کیا ہے, اور اس سے واضح کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا اساسی منحاج کیا ہے. یعنی اساسی منحاج کے مراد یہ کہ وہ زمین کیسے فراہم کی, وہ آدمی تیار کیسے کیے, ان کی تربیت کیسے کی, وہ آئے کہاں سے لوگ, ان کے اندر اتنا انقلاب کیسے آ گیا کہ وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر حضور سے کہنے پر مدینے چلے گئے, ان کے اندر اتنا انقلاب کیسے آیا کہ انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھی اور حالانکہ تلواریں تک نہیں ہے پاس, ہتھیار میں یہ 313 جو ہے وہ گھر کے آہن 1000 کے سٹک ڈالے. یہ انقلاب جو ہے در حقیقت یہ ہے اصل انقلاب, بنیادی انقلاب یہ ہے. جو لوگ کسی انقلاب کی فکر نہیں کرتے اور بڑے انقلاب کی طرح پیش قدمی کر دیتے ان سے زیادہ احمق کوئی ہے. تیاری تو کی نہیں آپ نے, جماعت تو تیار نہیں کی, کارکن تیار نہیں کیے, جمعیت کے جو تقاضے ہیں جو جس معیار کے ہونے چاہیے لوگ اس کا اصلی اثیر بھی نہیں, اور آپ چلے ہیں آگے اب تک کر لینے کے لیے. یہ بے فائدہ بات ہوتی ہے, ضائع کر دینے والی بات ہے اپنی قوتوں. یہ ہے اس صورت کا مطلب. وہ النبی باث فی الامیین رسولا منھم, وہی ہے جس نے اٹھایا رسول, امیین میں ایک رسول انہی میں سے جو ان کو سناتا ہے اللہ کی آیات اور ان کا تذکیہ فرماتا ہے اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب اور حکمت کی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے. یہ سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. اب آپ یہ بتائیے کہ جب حضور کے بارے میں سورہ شورا میں آپ پڑھائے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا یهدی به من نشاء من عبادنا, آپ کو کچھ پتا نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے, ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے, یہ ہے نور, اس کے نور سے اب آپ جگمگا اٹھے ہیں, اب آپ نور مجسم بن گئے. تو یہ شخص ہے تو بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ نور قرآن کو سب سے زیادہ کس نے جذب کیا, محمد رسول اللہ نے. تو پھر نور قرآن کا یہ جلوہ گاہ ہے, اب جو حضور کی جو شخصیت ہے وہ گویا کہ نور قرآن کی جلوہ گاہ ہے. اب آپ روشنی کا مینار بن گئے, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, اب آپ ہدایت دیں گے لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف. یہاں پر بھی فرمایا یہ سب لوگ جو تھے یہ کھلی گمراہی میں تھے, یہ کچھ پتہ نہیں تھا نہ کتاب کا نہ شریعت کا. یہ ضرور ہے کہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو صالح فطرت تھے, طبیعت میں ان کو نیکی تھی, وہ شرک بھی نہیں کرتے تھے, ظلم بھی نہیں کرتے تھے, نہ اللہ پر ظلم. اللہ پر ظلم ہے شرک, بندوں پر ظلم ہے زیادتی, تعدی, حرف پر جانا مال. تو ایسے نیک فرش لوگ موجود تھے جن میں سب سے بڑی مثال خود حضور تھے, پھر یہ کہ ان کے بہت قریب حضرت ابو بکر ہے, پھر ان کے بہت قریب حضرت عثمان ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو انتہائی نیک فرش تھے پہلے سے, لیکن کتاب و شریعت کا ان کو نہیں کرا. وہ تو ظاہر بات ہے کہ جب محمد رسول اللہ کو بھی وحی کے آغاز کے بعد معلوم ہوا تو اوروں کو چادر جگلاتے نہ سکتے. وہ آخری نمین ہوں, اور محمد کی یہ دہشت جو ہوئی ہے وہ اوروں کے لیے بھی ہوئی, اور دوسرے جو انہی میں سے ہیں, لمبا جل حقوق بہن, جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے. وہ العزیز الحکیم, اور اللہ زبردست حکمت والا. یعنی حضور کی دہشت, یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں متعدد مواقع پر, کہ حضور سے پہلے جتنے رسول بھیجے گئے صرف اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے, لیکن محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تو معلوم ہوا کہ ابھی تو آپ جو اس وقت دعوت دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں امیین کو, لیکن آپ کی دہشت صرف امیین کے لیے نہیں ہے. آخرین منہم, جو بھی تاقیام قیامت امت محمد میں شامل ہو جائے گا وہ آخرین منہم میں اب شامل ہو گیا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بعد میں آئے, ایرانی آئے, مصری آئے, تبتی آئے, پھر یہ کہ ہندی آئے, چینی آئے, وہ جو آئے وہ سب اسی امت کے دشمن بن گئے. لال کا فضل اللہ دیتی ہے میں, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ کے فضل العظیم, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. اب دیکھیے یہ قرآن مجید دیا گیا امت کو حضور کے بعد, کہ اب آگے پھیلانا تم نے, حضور نے تم تک پہنچا دیا, جس کی گواہی آپ نے لے لی حجت الوداع میں, الا حل بلغ, تو لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں, اور 1,25,000 کے مجمع نے گواہی دی, اللہ نشہد اللہ کا قد بلغتا و دہتا و نصحتا, حضور ہم گواہ. اب آپ نے فرمایا اب تمہارے ذمے پہنچاؤ آگے, فل یبلغ الشاہد الغائبہ, اب تمہارے ذمے ہے کہ پہنچائے وہ جو یہاں ہے ان کو, جو یہاں نہیں ہے. اسی کی اب مثال دی جا رہی ہے, جیسے سورہ صف میں مثال دی گئی بنی اسرائیل کی, یہود کی, تو یہود کو بھی تو کتاب دی گئی تھی نا, اور ان کے اوپر بھی ذمہ داری تھی, لتبیننہ ولا تکتمونہ, اس کو واضح کرتے رہو گے, بیان کرتے رہو گے, کھول کھول کر چھپاؤ گے نہیں. انہوں نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, اب مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے, مسلمانوں کہیں کہیں طرز عمل تم اختیار نہ کر لینا کہ یہ کتاب جو تمہیں دی گئی ہے اس کی ذمہ داریوں کو تم ادا نہ کرو. اس لیے بطور رسالے کے طرف یہاں بنی اسرائیل کا ذکر اس اعتبار سے لیا گیا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا, اس کی ذمہ داری کو ادا نہ کیا. کا مثل الحمار یحمل اسفارا, اس گدھے کی سی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا. اعلیٰ ترین کتابیں گدھے کے اوپر گٹری باندھ کر رکھ دیجیے تو گدھے کو کیا فائدہ, اس سے اس کا استفادہ تو ہے ہی نہیں. اسی طرح اس امت کو کوئی فائدہ نہیں حامل کتاب ہونے کا جو کتاب سے استفادہ نہیں کرے. اب یہ ذرا یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ہم اپنے لیے یہاں پر مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوا, مثال ان اس لوگوں کی کہ جو حامل قرآن بنائے گئے پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا, اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لگی ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کا قانون تو بے لاگ ہے نا, کہ بلکہ تنبیہ تو ہمیں کی جا رہی ہے. یہ وہ تو ان کا تو قصہ پاک ہو چکا تھا, ان کو تو معذور کیا جا چکا, وہ تو ماضی کی داستان بن چکے. اب تو اے مسلمانوں تمہارا معاملہ ہے, تو کہیں تم بھی ویسی ہی حرکت نہ کرنا کہ جیسے انہوں نے کتاب اللہ کو, وہ جو آیا اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں, نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم, جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہوں نے کتاب کو اپنے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. تو کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دو. یا اہل القرآن لا تتوسد القرآن, اس حدیث پر میں نے ختم کیا ہے اپنا وہ کتاب کا, مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق, بہترین اور جامع ترین حدیث ہے کہ اے قرآن والو اس قرآن کو سفیہ نہ بنا لینا, بلکہ اس کو پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے رات اور دن ہر وقت میں, اور پھر اس کو عام کرو, پھیلاؤ اس کو, انتہائی خوشحالی سے پڑھنے کی کوشش کرو, پھر اس پر تدبر کرو, اس کی گہرائیوں میں غور کرنی کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. وہی بات اب آپ سمجھ لیجیے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن, یہ میں وہاں بھی آپ کو جہاں آیا تھا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ, تو ہرگز کوئی تمہارا مقام نہیں, موقف نہیں جب تک کہ تم تورات کو قائم نہیں کرتے. وہی بات یہاں ہونی چاہیے کہ یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیم القرآن, اور مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه, یہ جہاں تو یحملوها ہے اس لیے کہ تورات جو ہے وہ مؤنث ہے, قرآن مذکر کر ہے, تو قرآن یہاں رکھیں گے تو مثل الذین حملوا القرآن ثم لم يحملوه کا مثل الحمار يحمل اسفارا. اب دیکھیے مجھے یاد آیا اقبال نے یہی لفظ استعمال کیا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں, ابلیس کی زبانی کہلوایا ہے, جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے, وہی سرمایہ داری بندے مومن قدیم, جانتا ہوں میں کہ مسجد کی اندھیری رات میں بے یدے بیضا ہے تیران حرم کی آخری, وہی ہے حامل قرآن تو ہم نہیں رہے. جیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو. یہ میں کل بھی بیان کر چکا ہوں کہ تکذیب صرف قولی نہیں ہوتی, تکذیب عملی بھی ہوتی. اگر اللہ کی کتاب کے حقوق ادا نہیں کرتے آپ تو گویا کہ آپ اس کی تکذیب کر رہے ہیں, پڑھتے نہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی جگہ میں اہمیت نہیں. اگر آپ نے اللہ کی کتاب اس کو سمجھا ہوتا تو کیسے ممکن تھا کہ آپ اسے نہ پڑھتے, یہ تو ثابت کر رہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر ایمان نہیں ہے. ذرا صدر ضیاء صاحب کا خطی آ جائے, کیا ان کی حیثیت ہے, آج ہے کل نہیں ہوں گے, ہزاروں پہلے آئے ہیں اور آج نہیں ہے, وہ تو وہی معاملہ ہے, جو تھا نہیں ہے, جو ہے نہ ہوگا, یہی ہے ایک خرچ محرمانہ. لیکن ضیاء صاحب کا خط آپ میں سے کسی کے نام آ جائے تو پھر آپ دیکھیے کتنا اس کے لیے اچھلیں گے, کودیں گے, پڑھیں گے, سمجھیں گے, لوگوں کو دکھائیں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی رکھی ہے گھر پہ اور ہمیں اسی کو حیثیت نہیں, یہ تکذیب ہے در حقیقت جو ہم اپنے عمل سے کر رہے ہیں. بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اچھا یہ طرز عمل ہو کیوں جاتا ہے, طرز عمل ہونے کی وجہ کیا ہے, حامل کتاب ہے قوم اور پھر کتاب سے استفادہ نہیں کر رہی, کیوں بن جاتی ہے اس گدھے کے مانند کے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لگا ہوا, اس کی وجہ کیا ہے, ایک زور پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم تو بخشے بخشائے ہیں, ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں, ہم تو امت مرحوم ہیں, جو کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. یہ زور ہے جو آدمی کو پھر کسی کام کا نہیں چھوڑتا, کام کرے تو کیوں کرے, حرام خوری چھوڑے تو کیوں چھوڑے, جبکہ اسے پتا ہے کہ مجھے تو چھوڑانے والے ہیں, میں تو بخشا بخشایا ہوں. لہٰذا اس کی نصیحت یہاں پہ کی, قل یا ایھا الذین ھادوا, اے نبی کہہ دیجئے, اے وہ لوگوں جو یہودی ہوئے, ان زعمتم, اگر تمہیں یہ زوم ہے, یہ گمان ہے, انکم اولیاء للہ من دون الناس, کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا, تم سے کوئی خاص رشتہ داری اللہ کی ہے اور خاص محبت ہے, فتمنوا الموت ان کنتم صادقین, تو اگر سچے ہو تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے. جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملاقات کا اشتیاق ہوتا ہے یا اس سے دور رہنا چاہتا ہے آدمی؟ اگر تو اللہ سے واقعی محبت ہے تو دلوں کو ٹٹول لو اور غریبانوں نے جھانک لو کہ کیا تمہیں موت خوش آئند نظر آتی ہے، اور اگر نہیں نظر آتی فرما دیا ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديه، یہ مضمون اس سے پہلے آ چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی بسبب اس کے جو ان کے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، انہیں تو پتا ہے نا کیا کرتوت ہمارے ہیں، بلے انسان والا نفسے ہی بسیرہ، کسی اور کو پتا ہو نہ ہو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کیا ہوا ہے کیا کرتوت میرے، لہٰذا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. واللہ علیم بالظالمین. اور اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو. قل ان الموت الذی تفرون منہ، اے نبی سے کہہ دیجئے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، فانہ ملاقاتکم، تو وہ تو تم سے ملاقات کر ہی لے گی کتنا ہی بھاگو. بڑا کنتم فی بروج مشیدہ، ہم آیت پڑھ رہے ہیں چاہے بڑے مضبوط پہرے والے قلعوں کے اندر جا کر بیٹھ جاؤ، موت کو تو نہیں روک سکتا، موت کا فرشتہ جو ہے اس کو کوئی تالا نہیں روک سکتا، کوئی گیٹ نہیں روک سکتا، کوئی چوکیدار نہیں روک سکتا. وہ تم سے ملاقات کر لے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں لوٹایا جائے گا اس ہستی کی طرف جو غیب اور شہادہ کھلے اور چھپے ہر چیز کی جاننے والی ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے. اب یہ تین آیات پر مشتمل جو دوسرا رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں صلاۃ جمعہ کی اہمیت، اس کی فرضیت، خطبہ جمعہ کی اہمیت، یہ خاص طور پر بیان ہو رہی ہے. اس میں اصل بات سمجھ لیجیے کہ وجہ کیا ہے. در حقیقت وہ جو حزب اللہ ہے، اسلامی انقلابی پارٹی، اس کا لٹریچر کیا ہے؟ یہ قرآن، اور اس کا ہفتے وار اجتماع ہے یہ جمعہ. یہ کس لیے ہے؟ تاکہ جو ہفتے وار اجتماعات ہوتے ہیں جماعتوں میں، کس لیے ہوتے ہیں؟ تاکہ جو اس جماعت کے ارکان ہیں، ممبرس ہیں، ان کو یاد دلایا جاتا رہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کیوں جڑے ہوئے جماعت کے ساتھ، کیا اس کا طریقہ کار ہے، کیا اس کی شرائط ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی انقلابی جماعت فنکشن نہیں کر سکتی، چاہے وہ کمیونسٹ ہو جماعت، انہیں بھی کوئی نہ کوئی اپنے ویکلی میٹنگ کرنی پڑے گی، کوئی وہ سٹڈی سرکلز بنائیں گے، کوئی وہ اپنے جو سیل بناتے ہیں ان سیلوں کے اجتماعات ہوں گے، کوئی اور جماعت ہوگی ان کے ہفتے وار اجتماعات ہوں گے. در حقیقت یہ حزب اللہ اسلامی انقلابی پارٹی کا ہفتے وار اجتماع ہے. اس میں خطبہ کیا ہے؟ خطبے کے لیے آتا ہے حدیث میں کہ حضور کیا کیا کرتے تھے، یقرأ القرآن و یذکر الناس، قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے. یہ یاد دہانی کرنا، ریمائنڈ کرنا کہ آپ کا بنیادی فلسفہ، آپ کا بنیادی ہدف، آپ کا مقصد، آپ کا رسم العین پھر تازہ ہو جائے. اگر کہیں کوئی گردہ آ گیا ہے، آپ کی قوت ارادی کچھ مضمحل ہو گئی ہے، تو وہ گردہ جو ہے جھاڑ کر پھر آپ کا جو مقصد ہے وہ پھر اجاگر کر کے آپ کے سامنے لے آیا جائے. یہ ہے اصل میں اس کا مقصد. اب یہ ہے کہ ہم نے اسے بس ایک ریچول بنا لیا ہے، ایک رسم ہے، تو وہ تو ہم نے دین کے ہر کام کو ہی ایک رسم بنا لیا. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رسم رسم ہے. لیکن اس کی حکمت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اہل ایمان جب بلایا جائے، پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو، لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو، لیکن نماز کے لیے دوڑنے سے حضور نے منع کیا ہے، تو لپکو، ہمتن متوجہ ہو جاؤ اللہ کی یاد کی طرف. اب اللہ کی یاد جو ہے، خود نماز بھی اللہ کی یاد ہے، لیکن جمعے کی نماز میں اضافی یاد جو ہے وہ خطبہ ہے. ایک حدیث میں اس کو ذکر کہا گیا، یستمعون الذکر، کہ جمعے کے روز باہر جو ہے مسجد کے دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے رجسٹر لے کر، جو پہلی ساعت میں آ گیا اس کے لیے اتنا ثواب درج ہو جائے گا جتنا ایک اونٹ کی قربانی کا، دوسری ساعت میں آئے گا تو اتنا ثواب جتنا ایک گائے کی قربانی کا، تیسری ساعت میں آیا تو اتنا ثواب کہ ایک بکری اللہ کی راہ میں قربانی کی، چوتھی میں آیا تو گویا کہ ایک مرغی صدقہ کر دی، پانچویں میں آیا تو جیسے کہ ایک انڈا خیرات کر دیا. اور اس کے بعد جب امام اپنا خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کرتے ہیں، وہ بھی امام کو سننے لگتے ہیں خطبے کو. یستمعون الذکر، یہ لفظ وہاں آیا ہے، تو خطبہ در حقیقت ذکر ہے، اس لیے کہ اس خطبے میں حضور قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ہاں وہ خطبہ جو ہے وہ تو عربی زبان میں ہوتا ہے، اس کا تو کسی کو پلے پڑتا ہی نہیں کہ کیا پڑھا گیا، چاہے کوئی عالم بیٹھا ہو تو سمجھ لے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے، باقی عام آدمی کو کیا پتا. اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تقریریں اور واعظ ہوتے ہیں. تو بدقسمتی ہماری، بدقسمتی در بدقسمتی، کہ اکثر و بیشتر اس خطبے میں ہر شے ہوتی ہے، فی کل شے الا القرآن، قرآن نہیں ہوتا. سیاسی نعرے بازی ہوگی، فرقے وارانہ گفتگویں ہوں گی،
جزوی مسائل پر دھواں دھار اور غضبناک انداز کے اندر تقریریں ہوں گی، لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے گا، خواہ وہ سیاسی لڑائی ہو خواہ وہ مذہبی اور فرقے والے لڑائی ہو، الا ماشاء اللہ ہے کچھ لوگ جو صحیح جہد پر کام کر رہے ہیں، لیکن وہ قلیلم ما ہم نہ ہونے کے برابر. ہمارے معاشرے میں یہ حلیہ ہے جو ہم نے اس جمعے کے اس پورے نظام کا بگاڑا ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جب نماز ادا ہو جائے تو پھر تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کر سکتے ہو. یعنی جیسے کہ یہودیوں کے ہاں سب کا پورا دن جو ہے حرام تھا کاروبار کے لیے ممنوع، وہ معاملہ یہاں نہیں ہے. شریعت محمدی میں آسانی کر دی گئی کہ جب اذان ہو اس وقت سے لے کر نماز کے ادا ہونے تک، یہ وقفہ تو وہ ہے جس میں ہر کاروبار دنیاوی حرام ہے. باقی جب نماز ہو چکی ہے اب آپ جائیے دکان کھولیے، دفتر میں بیٹھیے، جو چاہے کیجیے، کوئی آپ پر پابندی نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لیکن مسجد سے نکل کر بھی یہ نہ سمجھیے کہ اب اللہ کا ذکر نہیں کرنا ہے. وہ تو فکر کثیر ہے، ہر وقت جو ہے اپنے دل کے یہ لو جو ہے وہ لگائے رکھیے اللہ کی یاد کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ. وَإِذَا رَأَوْكَ يَجْعَلُونَ لَكَ لَهْوًا فَقُمْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا کہ مدینہ منورہ میں اجناس کی بہت کمی تھی، قحط تھا، گندم وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں نہیں موجود تھی. جمعہ کا دن تھا، حضور خطبہ دے رہے تھے، ادھر سے تو گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی، معلوم ہوا کوئی قافلہ آیا ہے شام سے اور وہ لے کر آیا ہے غلہ وغیرہ. تو لوگ دوڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی وہ غلہ ختم ہو جائے. تو وہ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس پر گرفت فرمائی گئی. اور بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ اس زمانے میں ابھی جمعہ کا خطبہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا خطبہ ہوتا ہے. اب بھی عید الفطر کا، عید الاضحیٰ کا خطبہ جو ہے نماز پہلے ہے دو رکعت اور خطبہ بعد میں ہے. اسی طریقے سے ایک رائے یہ ہے کہ اس کا خطبہ جمعہ جو ہے بعد میں ہوتا تھا، تو لوگوں نے سمجھا جماعت تو ہو ہی چکی، اصل شے تو نماز ہے، پڑھ لی ہم نے، چلے ہم اپنے کاروبار کر لیں. لیکن فرمایا گیا کہ اصل شے جو ہے نماز جمعہ کی وہ تو خطبہ ہے، ورنہ تو ظہر کی نماز میں چار رکعتیں ہیں فرق، یہاں دو کر دی گئی. تو اصل شے جو ہے وہ جو کہ جمعے کو جمعہ بنانے والی چیز ہے وہ خطبہ جمعہ ہے، لہٰذا اس کی اہمیت کو سمجھو اور آئندہ ایسا نہ کرنا. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، اور جب انہوں نے دیکھا ایک کاروبار یا کوئی تماشا تو وہ اس کی طرح متوجہ ہو گئے. اور وَتَرَكُوا قَائِمًا، اور اے نبی آپ کو چھوڑ گئے کھڑا ہوا، آپ خطبہ ہی دے رہے تھے. قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَالِاسْتِجَارَةِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی، کاروبار سے بھی. وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ ہے بہترین رزق دینے والا. سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون صدق الله العظيم. اب اس پورے سلسلے مضامین کے ساتھ سورہ منافقون کے رب کو سمجھ لیجیے کہ یہ نفاق جو ہے وہ دو قسم کا ہے، جس کو اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ بہت مختلف جو ہے ذہنی پیچیدگیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. ایک نفاق ہے ارادی اور شعوری، جان بوجھ کر منافق بننا. ایک شخص جو ہے آتا ہی ہے مسلمان ہوتا ہی دھوکہ دینے کے لیے، جاسوس بن کر آتا ہے، کوئی ہندو جاسوس ہو سکتا ہے کہ موجود ہو ہمارے ہم این ممکن ہے یہاں موجود ہو، اور وہ آئے گا تو ختنہ بھی کرا کے آئے گا، داڑھی بھی رکھ کے آئے گا، پکا مسلمان بن کے آئے گا، اسے رہنا بھی ہے مسلمانوں میں، جاسوسی کر لیے گا. تو اس کو بھی پتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی اسلام نہیں لایا. ایک ایسا منافق ہو سکتا ہے. ایک منافق وہ ہوتا ہے کہ جو آتا تو ہے خلوص کے ساتھ، بدنیت ہی نہیں دھوکہ نہیں، لیکن اس کے اندر کمزوری ہے. فی قلوبہم مرض، ایک روگ ہے. وہ روگ کیا ہے؟ قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط نہیں. تو یہ نہیں کہ یکسو ہو جائے کہ بس اب ادھر ہی جانا، بلکہ وہ دنیا بھی کھینچتی ہے اسے، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا مجھے میرے آگے، امام مجھے روکے ہیں تو کھینچے ہیں مجھے کفر. یہ جو کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں لوگ، یہ ہے ضعف ایمان کی ایک کیفیت. ایمان ہے لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایمان کی وہ پختگی نہیں. جب تک تو یہ لوگ اپنی کمی اور کوتاہی کو مانتے رہے، ظاہر بات ہے جب کہا جائے گا نکلو اللہ کی راہ میں تو ایسے لوگ مذبذب ہو کر رہ جائیں گے. لیکن اگر یہ مان لے کہ صاحب ہماری خطا ہوئی، غلطی ہوئی، ہمیں بخش دیجیے، اے نبی آپ استغفار کیجیے ہمارے لیے اللہ سے بھی اور ہمیں آپ خود بھی معاف فرما دیجیے، تب تک تو انہیں منافق نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ ضعف ایمان کے مریض شمار ہوں گے، ضعیف الایمان لوگ. لیکن جب جھوٹ بولنا شروع کر دیں، پھر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کر دیں، پھر یہ ہے کہ جو لوگ آگے بڑھ رہے ہوں ان سے ان کو قد ہو جائے، ان سے ان کے اندر ایک دشمنی پیدا ہو جائے کہ یہ لوگ بے وقوف لوگ، یہ کچھ سوچتے ہی نہیں،
ادھر پکارا ادھر نکل گئے. انہیں کچھ خیال ہی نہیں, سوچتے ہی نہیں, خیال نہیں آتا اپنے گھر بار کا, اہل و عیال کا. تو الٹا ان سے بجائے اس کے کہ ان سے محبت پیدا ہو, یہ جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں, اپنی کوتاہی کا احساس ہو, الٹا ان کو انسان مورد الزام ٹھہراتا ہے کہ یہ پاگل بے وقوف جو ہو گئے ہیں ان کی وجہ سے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. اگر یہ بھی نہ جاتے سبھی بیٹھے رہتے جیسے کہ حضرت موسیٰ کے سارے ساتھی بیٹھے رہے تین چار کے علاوہ, دو افراد کا ذکر کیا گیا ہے اور دو یہ خود سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون, باقی سب بیٹھے رہے. تو اب وہ تو فرق و تفاوت نہیں ہوا, کچھ آگے بڑھ گئے کچھ رہ گئے, تو جو رہ گئے وہ اب نمایاں ہو گئے کہ یہ ہے کمزور لوگ. اس کی وجہ سے ان کے اندر ان کی دشمنی پیدا ہو رہی تھی حضور سے بھی اور جو صادق الایمان لوگ تھے جو تن من دھن کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں. تو در حقیقت سورہ صف کے مضامین سے متعلق ہے یہ سورہ منافقون. اور سورہ حدید میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں بھی تین آیات میں یہ نفاق کا مضمون آیا تھا, یہاں 11 آیات میں یہ نفاق کا مضمون. اذا جا کر منافقون, اے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں, قالو وہ کہتے ہیں, نشہد انک لرسول اللہ, ہم گواہ ہیں, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون.